اسلام کی معرفت۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آپ کے رویے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ غیر مسلمانوں کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ غیر مسلمانوں کے ساتھ آپ کے ذاتی رویے سے مختص ہے، اور دوسرا حصہ سماجی طور پر ان کے ساتھ آ حضرت کے رویے اور تعلقات پر مبنی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شفقت و مہربانی سے پیش آتے تھے کہ خداوند متعال نے خود قرآن مجید میں آپ کے اس نیک رویے کی قدردانی فرمائی ہے۔ خداوند کریم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، سب کے لیے رحمت تھے۔ سورہ انبیاء کی 107 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں، اور آپ اس دنیا اور اس دنیا میں سب کے خیر خواہ اور ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی شفقت و مہربانی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ شعراء کی 3 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ غم و اندوہ کی بنا پر اپنے نفس کو مار ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ یہاں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کفار اور حق کا انکار کرنے والوں کے سلسلے میں آپ کا غم و اندوہ اور بندوں کی نجات و سعادت کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جانے والی خواہش و دلچسپی سے آپ کے لیے صورتحال کتنی سخت ہو گئی تھی کہ خداوند کریم نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی دل جوئی فرمائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اپنا فرزند اور اپنے تن کا حصہ قرار دیتے تھے، اور جب آپ دیکھتے کہ لوگ گمراہی و ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سخت رنجیدہ خاطر ہوتے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کی ہلاکت و نابودی سے رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ سیاسی و سماجی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفاہمت کا دار و مدار مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویے پر تھا، جیسا کہ آپ کا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے خواہاں نہیں تھے اور وہ اپنے عہد و پیمان کی بہت اچھی طرح سے پابندی کرتے تھے، بہت ہی پرامن اور مفاہمت آمیز رویہ ہوتا تھا۔ غیر مسلمانوں کے دو گروہوں کے ساتھ آپ کے طرز سلوک کے بارے میں سورہ ممتحنہ کی 8 اور 9 آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے، اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے، اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا۔ آئیے اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کے کچھ نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان باندھ کر اس بات کا موقع فراہم کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ پرامن طور پر زندگی بسر کریں۔ میثاق مدینہ کی مانند ان پیمانوں کی ماہیت بھی اتحاد کا تحفظ اور اسلامی معاشرے میں یکسوئی پیدا کرنا ہوتی۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ اس قسم کا مقصد جنگ و خون ریزی سے دوری اور سکون و آرام کے ماحول میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے موقع ملتے ہی کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا پیمان باندھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کے بعد اور اسلام کی اندرونی بنیاد مستحکم ہونے پر سن 7 ہجری میں دعوت اسلام اور اپنی الہی رسالت کا کام شروع کیا۔ اس کے کچھ برسوں بعد جب آپ مدینہ منورہ کے جہاں اس وقت یہودی سرگرم تھے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مہاجروں اور انصار کے درمیان اتحاد کا پیمان تحریر فرمایا اور اس پیمان پر یہودیوں نے بھی دستخط کیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شرطوں کے ساتھ ان کے قوانین اور دولت و ثروت کو محترم اور محفوظ قرار دیا۔ یہ پیمان ایک ایسی اہم تاریخی دستاویز ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں آزادی، نظم و ضبط اور انصاف کو پسند فرماتے تھے، اور اس پیمان کے ذریعے آپ نے کس طرح سے بیرونی حملوں کے مقابلے میں متحدہ محاذ تشکیل دیا۔ یہودیوں اور مدینے کے لوگوں کے ساتھ پیمان میں آیا ہے کہ اس پیمان پر دستخط کرنے والے ایک متحدہ قوم تشکیل دیتے ہیں، جو یہودی ہماری پیروی کرے گا اور اسلام لے آئے گا، اسے ہماری مدد و نصرت حاصل ہوگی اور اس میں اور دیگر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور کوئی اس پر ظلم کرنے اور کسی کو اس کے خلاف ورغلانے اور یا اس کے دشمن کے ساتھ تعاون کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ مسلمان اور یہودی اپنے دینی احکام اور آئین میں آزاد ہیں، اور کسی کو ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ورنہ ستم دیدہ کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 14 صدیوں قبل ایسی حالت میں، جبکہ اہل مغرب قرون وسطیٰ کے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے اور عرب دور جاہلیت سے گزر رہے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ساتھ ایک ایسے پیمان پر دستخط کرتے ہیں جس میں تمام دینی و انسانی حقوق پر توجہ دی گئی ہے اور ان کی سلامتی کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ اسی طرح جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں پسپائی اختیار کی اور اسلام اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کا کلمہ پڑھا تو صلح نامے پر دستخط کیے، جس کی بنیاد پر خراج کے عوض نجران کے عیسائیوں کو اپنے دین و آئین کے مطابق اعمال انجام دینے میں مکمل آزادی تھی۔ اس صلح نامے میں آیا ہے کہ نجران اور اس کے آس پاس کے عیسائی خداوند متعال کے زیر سایہ ہیں، اور انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل ہے اور ان کا دین اور جان و مال مکمل محفوظ ہے۔ البتہ بعض مواقع پر مجبوری کی صورت میں آپ یہودیوں کے خلاف رد عمل کا بھی اظہار فرماتے، جیسے بنی قینقاع کے یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے مسلمان خاتون کی توہین کی تھی، یا بنی نظیر یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے آپ کو قلعے میں طلب کیا تھا تاکہ آپ کا قتل کر دیں، یا بنی قریظہ کے یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے جنگ احزاب میں آ حضرت کے ساتھ طے پانے والے پیمان کے برخلاف مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور قریش اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیا، رد عمل کا اظہار کیا۔ اس روح سے یہودیوں کے خلاف آپ کا رویہ خود یہودیوں کے مخاصمانہ رویے سے مربوط ہے، جنہوں نے اسلام کے مرکز یعنی مدینہ شہر میں مسائل پیدا کیے، جہاں بہرحال امن و امان کی کوئی نہ کوئی تدبیر نکالے جانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آ حضرت کے رابطوں کے بارے میں قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ آپ کے یہ رابطے صرف سیاسی یا حقوقی و شہری حدود تک محدود نہیں تھے۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آ حضرت کے رابطوں پر تربیتی، معنوی اور اخلاقی فضا حکم فرما تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا سامنا جس سے بھی ہوتا وہ آپ کا فریفتہ ہو جاتا اور فوراً آپ کا دین و مذہب قبول کر لیتا۔ نقل ہوا ہے کہ ایک دن کچھ لوگ میت لے کر جا رہے تھے اور جب ان کا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ہوا تو آپ اس میت کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تو کیا، یہ کسی انسان کا جنازہ نہیں ہے۔ گویا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام ہر انسان کی قدر کا قائل ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلمان بیماروں کی بھی عیادت فرماتے تھے اور عیادت کرتے وقت اسلامی اصول سے آگاہ فرماتے اور نہایت ہی اخلاق و محبت سے پیش آتے، یہاں تک کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ کا یہ حسن اخلاق اور رویہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آپ کا رابطہ کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ، کبھی زبانی طور پر اور کبھی تحریر کے ذریعے ہوتا۔ آپ مخاطب کے سامنے پوزیشن اور ضرورت کے مطابق حکمت، اچھی نصیحت اور خوشگوار ماحول میں منطقی بحث کرنے جیسے طریقوں پر عمل فرماتے۔ بعض اوقات وہ غیر مسلمان بھی جو دیگر علاقوں سے مدینہ میں داخل ہوتے اور بحث و گفتگو نیز مختلف طرح کے سوالات کرتے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے۔ اس سلسلے میں جارود نصرانی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو بحرین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا اور آپ سے گفتگو کی اور مختلف قسم کے سوالات کیے تو معقول و منطقی جوابات سن کر اسلام کی حقانیت کے سامنے تسلیم اور مسلمان ہو گیا۔ قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کار رسالت میں شامل تھا کہ آپ طاقت کا استعمال کیے بغیر حکمت و مصلحت کے ساتھ منطقی بحث و گفتگو کر کے لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دیں۔ آپ اہل کتاب اور دیگر ادیان کے پیروکاروں سے مخاطب ہوتے وقت بھی منطقی مواقف اور حکمت آمیز گفتگو فرماتے اور اس طرح دوسروں کو اپنا شیفتہ بناتے اور وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ بعض مواقع پر بحث و گفتگو کے ذریعے غیر مسلمانوں کو مفاہمت و دوستانہ تعلقات کی دعوت دیتے اور وہ اپنے دین و مذہب پر باقی رہتے ہوئے عہد و پیمان کی بنیاد پر اسلامی حکومت کے زیر سایہ محفوظ رہتے اور اپنی پرامن زندگی بسر کرتے۔